وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں ولی حسن رضوی آپ سے مخاطب ہے. آئیے یہ حیات آفرین گفتگو سورہ غافر کی آیت 66 سے شروع کرتے ہیں. مرسل اعظم سے خطاب کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے،
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
یعنی اے پیغمبر، کہہ دیجئے مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں کہ جنہیں تم لوگ خدا کو چھوڑ کر بلاتے اور پرستش کرتے ہو، جبکہ میرے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی الہی نشانیاں میرے پاس آ چکی ہیں، اور مجھے حکم ہے کہ میں صرف اور صرف تمام عالمین کے پروردگار کی اطاعت و عبادت کروں. عزیزان محترم، اس سے قبل انسانوں کائنات کے خالق و پروردگار اللہ کی توحید و یکتائی کو بیان کرنے والی الہی نعمتوں اور نشانیوں کا ذکر تھا، اور اب اس آیت میں خداوند عظیم نے اپنے نبی کریم کو خطاب فرمایا ہے کہ آپ کفار و مشرکین سے بالکل صاف صاف لفظوں میں کہہ دیں کہ میں خدا کا رسول ہوں اور اس کی طرف سے ہی نبوت و رسالت پر مبعوث ہوا ہوں، اور وہ اللہ کے جس نے مجھے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، مجھے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ میں ان بتوں کی عبادت و پرستش کروں کہ جن کو تم نے اللہ کی جگہ اپنا معبود اور پروردگار بنا رکھا ہے. چنانچہ تم مجھ سے اپنے خود ساختہ خداؤں کی پرستش کی قطعاً امید نہ رکھنا، کیونکہ میں تمہاری طرح کسی ضد اور دشمنی کے تحت تمہارے بتوں کی پرستش کا مخالف نہیں بنا ہوں کہ ضد اور مخالفت نہ ہوتی تو مان لیتا، اور تمہاری طرح میں بھی بتوں کی پرستش شروع کر دیتا، بلکہ میں نے عقلی اور منطقی دلیلوں اور برہانوں کی بنیاد پر اللہ کو ایک اور اکیلا مانا ہے اور اس کی الوہیت اور ربوبیت پر ایمان لایا ہوں اور اسی کی عبادت و پرستش کا قائل ہوں، لہذا میں اس کے سوا کسی بھی غیر اللہ کو اپنا اللہ اور معبود نہیں مان سکتا. میں صرف اور صرف اپنے خدا اور خالق و پروردگار کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور وہ جو کچھ بھی حکم دیتا ہے اس پر عمل کرتا ہوں، کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں اور اپنے آقا و مولا کی اطاعت بندے کا فریضہ ہے. اس کے بعد سورہ غافر کی آیات 67 اور 68 میں خدا فرماتا ہے،
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
يعني وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر نوزاد کی صورت میں تم کو بطن مادر سے باہر نکالتا ہے، وہ پھر تم کو پروان چڑھاتا ہے کہ توانائیوں کے کمال کو پہنچ کر جوان ہو جاؤ، پھر زندہ رکھتا ہے کہ بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں کچھ کو پہلے ہی اٹھا لیتا ہے اور کچھ کو باقی رکھتا ہے کہ مقررہ عمر کو پہنچ جاؤ اور شاید تم عقل و فکر سے کام لو. دراصل وہی وہ ذات ہے جو حیات بھی دیتی ہے اور موت بھی، اور جب کسی بھی کام کا فیصلہ کر لیتی ہے تو بس کہہ دیتی ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، چند آیتوں میں زمین و آسمان میں پھیلی الہی توحید کی نشانیوں اور نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد تمام کافروں اور مشرکوں کی اس امید پر کہ پیغمبر اکرم ان کے خود ساختہ معبودوں کی عبادت و پرستش میں کسی بھی عنوان سے ان کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں، پوری طرح پانی پھیر دینے کے بعد ان آیات میں خداوند متعال نے اپنی خلقت و آفرینش کے حسین ترین مظہر کے طور پر تمام انسانوں کو خود ان کی خلقت اور پرورش و تربیت کے مراحل کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ اس کی صنائی کی قدرت و حکمت پر توجہ دیں کہ شاید عقل و فکر سے کام لے کر اللہ کی الوہیت و ربوبیت پر ایمان لا سکیں. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی ہی وہ ذات ہے جس نے خلقت انسانی کے ابتدائی ترین مرحلے میں جب ابو البشر کو خلق کیا تو ان کو براہ راست مٹی سے خلق کیا، اور ان کی صلب میں آدمیوں کی ایک پوری نسل قرار دے کر بالواسطہ طور پر مٹی سے ہی پوری نسل بشریت کو خلق کیا، کیونکہ انسان کی تمام غذائی اور جسمانی خوراک کا سرچشمہ خاکی ہے کہ جس سے تمام حیوانات اور نباتات، پھل پھول اور سبزے وجود میں آتے ہیں. البتہ خاک سے انسان کی خلقت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نطفے کی تخلیق بھی بسیط طور پر زمین سے ہی ہوئی ہے. اس کے علاوہ دوسرے مرحلے میں گفتگو نطفے کی تشکیل سے تعلق رکھتی ہے جو رحم مادر میں مردانہ جوہر اور زنانے بیج کے اتصال سے وجود میں آتا ہے. پھر نطفہ بڑی تیزی کے ساتھ نمو پیدا کر کے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو قرآن حکیم نے علقہ سے تعبیر کیا ہے. اس کے بعد کا مرحلہ کہ جس کا یہاں آیت میں ذکر نہیں ہوا ہے، علقہ سے مضغہ میں تبدیل ہونے کا ہے، جب خون کا لوتھڑا گوشت میں بدل جاتا ہے اور بدن کے اعضا شکل پیدا کرنا شروع کر دیتے اور ایک کامل نوزاد کی صورت میں ماں کے بطن سے باہر آتے ہیں. ثم یخرجکم طفلا، کہ جس کو یہاں قرآن نے طفل سے تعبیر کیا ہے کہ جس کا اطلاق واحد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے، پھر وہ تم کو نشونما دے کر پروان چڑھاتا ہے کہ بچپنا توانائیاں پیدا کر کے بالغ و جوان ہو جائے اور بلوغ اصلی حاصل کر کے آدمی کی عمر اس مرحلے میں جب اس کی جسمانی قوت و توانائی کمال کی حد تک پہنچتی ہے اپنے بلوغ کو پہنچ جاتا ہے اور انسان بالغ و عاقل کہا جانے لگتا ہے. لیکن جوانی کا دور بھی بقا و دوام نہیں رکھتا، جوانی کی چوٹیوں پر پہنچ کر زوال شروع ہو جاتا ہے اور آدمی پسپائی اختیار کر کے آہستہ آہستہ نشیب کی طرف پھسلنے لگتا ہے، ناتوانی اور بڑھاپا آنے لگتا ہے. البتہ انسانوں میں بعض اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، بلوغ یا اس کے بعد کے مراحل تک نہیں پہنچتے، حوادث یا بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بعض ان مراحل سے گزر کر بڑھاپے کی منزلوں پر پہنچ کر معینہ عمر تک زندہ رہتے اور پھر مرتے ہیں، جس کو قرآن نے سورہ انعام کی دوسری آیت میں اجل مسمہ یعنی مقررہ وقت سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ خدا نے اس آخری مرحلے میں موت اور نابودی کی لفظ نہیں استعمال کی ہے، مقررہ وقت کی بات کی ہے، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے انسانی روح کو قبض کرتے اور ایک اور دنیا میں منتقل کر دیتے ہیں، جس کو عالم برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، قرآن آیات سے پوری طرح واضح ہے کہ بعض لوگوں کے تصورات کے برخلاف موت انسان کی نابودی یا نیستی کے معنی میں نہیں ہے، یعنی موت پر انسان کی زندگی کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ موت اس دنیائے فانی و مادی سے ایک اور دنیائے باقی و نفسی میں منتقل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد زیر گفتگو آیت میں انسانی وجود سے متعلق دو اہم عنصر موت اور حیات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ یہ دونوں چیزیں صرف خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور جس کو چاہتا ہے اور جس کے لیے فیصلہ کرتا ہے زندگی اور موت دے دیتا ہے۔ اس کے فیصلوں کے عملی شکل اختیار کرنے میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ البتہ یہ حیات و موت جو خدا کے ہاتھ میں ہے، تمام جانداروں سے، وہ نباتات ہوں یا انسان و حیوانات، تعلق رکھتی ہے۔ پرندے جو آسمانی فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں، یا وہ بلند و بالا درخت کہ جن کی اونچائیاں دسیوں میٹر بلند پہاڑ کی چوٹیوں کو چھوتی ہیں، حیات و موت سے سب گزرتے ہیں۔ موت و حیات کے وقوع میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ موت و حیات دونوں مظاہر کردگار میں سے ہیں، اور بے شمار علمی ترقیوں کے باوجود ابھی تک ان کے بہت سے اسرار و رموز انسانی علم و فکر سے ماورا سمجھے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ حیات اور زندگی مختلف شکلوں اور صورتوں میں ظہور پیدا کرتی ہے۔ قوی الجثہ غول پیکر حیوانات سے لے کر زمین پر رینگنے، اڑنے، پھدکنے اور چرنے والے چرندے اور کیڑے مکوڑے سب حیات رکھتے ہیں اور موت سے بھی گزرتے ہیں۔ جہاں تخلیق و آفرینش کے یہ مختلف چہرے عالم بے روح و بے جان سے عالم موجودات میں ان کا زندہ آنا، زندگی گزارنا، اور ایک زندگی گزار کر عالم حیات سے عالم موت میں منتقل ہونا اور ایک نئی حیات پیدا کرنا، یہ تمام امور الہی عجائبات میں سے ہیں اور پروردگار حکیم کے علم و قدرت کی ناقابل انکار نشانیاں ہیں۔ البتہ وہ کوئی ایک بھی مسئلہ جو ہماری نظر میں بہت ہی سخت اور پیچیدہ نظر آتا ہے، قادر مطلق خدا کے لیے ہرگز سخت و دشوار نہیں ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے، بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ بات ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کی طرف سے کسی کام کے ہو جانے کا فیصلہ ہی اس کام کو وجود عطا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے احکام، اوامر ہوں یا منہیات، دلیل و منطق پر استوار ہیں، اور اس کا حکم عقلی ہو یا شرعی، آپس میں کوئی تضاد اور مخالفت نہیں رکھتے۔ جو عقل کہتی ہے وہی شرع، اور جو شرع کہتی ہے وہی عقل، دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے۔ سر تسلیم خم کرنا اسی کے سامنے جائز و مناسب ہے جو تمام عالمین کا خالق و پروردگار ہے۔ چنانچہ اللہ کے سامنے سر جھکانا اور سجدہ کرنا عبادت و بندگی کا کمال ہے۔ انسان کی پیدائش جو صاحب عقل و خرد ہے، بے جان مٹی سے ہوئی ہے، اور یہ الہی قدرت کی عظیم ترین نشانی ہے۔ خلقت کا نظام تکامل و ارتقاء کا نظام ہے، چنانچہ موت بھی انسان کا اختتام اور نابودی و نیستی نہیں ہے، بلکہ جسم سے روح کی جدائی ایک وسیع و بالاتر دنیا میں داخلے کا وسیلہ ہے۔ خداوند متعال نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم انسان کی آفرینش کے مراحل پر غور و فکر کریں کہ خدا نے کس قدر حقیر و ناچیز خاک کے پتلے اور ایک نجس و ناپاک نطفے کو کس قدر لائق عز و احترام بنا دیا کہ فرشتے بھی اس کی عظمتوں کا سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، تاکہ ہم خود کو ہر کس و ناکس کے سامنے معمولی ترین قیمتوں پر بیچنے کے لیے تیار نہ ہوں، اپنی اہمیت کو سمجھیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ زندگی اور موت صرف اور صرف خدا کے اختیار میں ہے، لہذا صرف خدا کی بندگی کے ساتھ خدا سے ہی لو لگائیں اور دنیا کی بندگی سے آزاد ہو جائیں۔